سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں. جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا حسن بن حضر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر سفر کروں. جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کشتی موجود ہے اور اس میں ایک کنیز اور اس کا مالک سوار ہے. میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے کہا کہ اس کشتی میں ہمارے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں، کسی اور کی جگہ نہیں ہے، ہم نے یہ ساری کشتی جو ہے وہ کرائے پر لے لی ہے، تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ. کنیز نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا کہ اس مسکین کو بھی بٹھا لو. چنانچہ اس کنیز کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جھومتی جھومتی بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی. موسم بڑا خوشگوار تھا، میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور دونوں خوشگپیاں کر رہے تھے. پھر اس کنیز کے مالک نے کھانا منگوایا، دسترخوان بچھایا. جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ اے مسکین تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، میرے پاس کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا، چنانچہ میں ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانے لگا. جب ہم کھانا کھا چکے تو شخص نے اپنی کنیز سے کہا کہ اب ہمیں شراب پلاؤ. کنیز نے فوراً شراب کا جام پیش کیا، وہ شخص شراب پینے لگا. پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ. میں نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں مگر میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ جب وہ نشے میں مست ہو گیا تو کنیز سے کہا کہ سارنگی یعنی باجا لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ کنیز سارنگی لے کر آئی، گانا گانے لگی۔ اس کا مالک گانے سنتا رہا، جھومتا رہا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ دونوں اپنی ننگینیوں میں بد مست تھے اور میں اپنے رب عز و جل کا ذکر کر رہا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی، اس کا نشہ کچھ کم ہوا، تو میری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو اس نے کتنے پیارے انداز سے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا کہ کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا اس سے بہتر کلام ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ہم بھی سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے۔ تو ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ التکویر کی آیت تلاوت کی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ جب دھوپ لپیٹی جائے، جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کی دھلائی ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بڑی توجہ عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی سنتا رہا، ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ترجمہ کنز الایمان، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں۔ تو اس نے اپنے کنیز سے کہا کہ میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں انڈیل دیے، سارنگی باجا آلات لہو و لعیب سب توڑ ڈالے اور بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا، میرے سینے سے لگ کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، پوچھنے لگا اے میرے بھائی، میں بہت گناہگار ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب اگر میں توبہ کروں تو کیا رب تعالی میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا کہ بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا، تم اس سے توبہ کرو، وہ ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی، خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ پھر ہم بصرہ پہنچے، ہم دونوں نے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا اے میرے بھائی، دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوا، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی دل لبا اور شیریں آواز میں جواب دیا، دنیا سے جانے کے بعد میرے رب عز و جل نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ میں نے پوچھا ہے میرے بھائی، تمہیں جنت کس عمل کے سبب ملی؟ اس نے جواب دیا، جب تم نے مجھے یہ آیت سنائی تھی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں، تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا تھا، اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح ایک نیک شخص کی رفاقت گناہوں کے دلدہ شخص کو برائیوں کے گڑھے سے باہر نکال لائی، اور یوں وہ اپنی زندگی، گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چل پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب میری نجات اسی نیک شخص کی صحبت اور ہم نشینی میں ہے، چنانچہ اس نے اسی نیک شخص سے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کر لی، تاکہ اس کی برکت سے زندگی کے باقی ایام گناہوں کی نحوست سے محفوظ رہیں، اور بالآخر رضا الہی کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنے والا یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اور گناہوں سے بچتے ہوئے سلامتی ایمان کے ساتھ یہ دنیا سے کوچ کر گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا جو ہے، یہ رنگ نسل مختلف قسم کی تہذیبوں طبقات میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر طبقہ، ہر تہذیب، ہر رنگ اور ہر نسل کا شخص خود کو معاشرے کا بہترین فرد سمجھتا ہے، میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، یہ تو ظاہر ہے ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی برتری کا راگ الاپتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ بہترین معاشرہ، اچھا ماحول وہ ہے کہ جس کی بنیاد خوف خدا پر ہو، جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو، نیکی اور پرہیزگاری پر قائم ہو، جس میں لوگ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوں، جس سے تعلق رکھنے والے افراد اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک ہوں، اگر کوئی ان کی صحبت میں آ جائے تو ان کی رنگ میں رنگ جائے۔ تو یقیناً عقل مند کون ہے؟ جو اس اچھے ماحول کی پہچان کرے اور انہی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، اسی کا حصہ بن جائے، اسی ماحول کے دیگر افراد کی طرح وہ خود بھی نیکیوں بھرے ماحول، نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اور یاد رہے، بالکل یاد رکھے، کہ اچھا ماحول اپنانے والا شخص یہ نہ صرف خود فائدے میں رہتا ہے بلکہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو بھی نفع بخشتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت ملتی ہے نا، جب اچھے لوگوں کی صحبت ملتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ بھلائی کر رہے ہیں، تو اس کو اچھا لگتا ہے، تو کہتا ہے اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں گا تو کتنا اچھا لگے گا۔ تو یہ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ شہد کی مکھی، یہ دیگر عام مکھیوں کی طرح غلاظت والے ماحول سے تعلق رکھنے کے بجائے اچھا ماحول اپناتی ہے، یہ گندگی کے ڈھیر پہ نہیں بیٹھتی ہے، یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ پھول پر بیٹھتی ہے اور پھولوں اور پھلوں کے صحبت اختیار کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہد پیدا ہوتا ہے جس سے بے شمار نفع حاصل ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ اچھے ماحول ہی کی برکتیں، اچھے ماحول سے وابستہ ہونے والے افراد یہ جہاں خود قابل تعریف ہوتے ہیں وہاں دوسروں کے لیے بھی نفع کا باعث بنتے ہیں، اور جو مسلمان دوسرے اسلامی بھائیوں کے لیے جس قدر نفع بخش ہوگا اسی قدر اس کے مراتب و درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ یہ باتوں کا سمجھ میں نہیں آتا، یار یہ کیا بات ہی کہ کسی کو ہم نفع پہنچائیں تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کے صفحہ نمبر 39 پر 39 پر لکھا ہے کہ ایک بوڑھا اور ایک جوان یہ کھیت میں حصہ دار تھے۔ جب کھیتی تیار ہو کر تقسیم ہو گئی تو بوڑھا شخص اپنے حصے کی کچھ کھیتی، کچھ اناج یہ چھپ کر جوان شخص کے حصے میں یہ سوچ کر ڈالنے لگا کہ کچھ جوان کا ہاتھ کھل جائے گا۔ یہ جوان کو چپ چاپ ڈال دیا اس نے، کیوں؟ کیا ذرا جوان کا ہاتھ کھل جائے گا۔ اچھا، جوان اپنے حصے کی کھیتی بوڑھے شخص کے حصے میں چھپ کر ڈالنے لگا اور یہ سوچ کر کہ اس کا کنبا بڑا ہے، ہیں یہ بزرگ جو ہیں اس کے کنبا بڑا ہے, کھانے والے زیادہ ہے, چلو یار تھوڑا ان کے ڈال دو. چپ چاپ ڈال دیتا تھا تاکہ یہ جو ہے ان کی حاجت پوری ہوتی رہے. تو جیسے جیسے وہ دونوں یہ کام کرتے جا رہے تھے گندم بھی بڑھتی جا رہی تھی, اس کے دانے بھی بڑے ہوتے جا رہے تھے. جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ایک دوسرے کو بتائی. اس وقت کے بادشاہ نے اس گندم کا ایک دانہ لے کر اپنے خزانے میں رکھوا لیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یادگار بن جائے. تو ہماری سوچ ہو نا کہ یار میں ذرا سا, اور یہ بزرگوں کا انداز رہا, ایک انوکھا دسترخوان امیر علیہ سنت نے بیان کیا کہ ایک جگہ دعوت ہو گئی, چند نیک لوگوں کی دعوت ہوئی. اب دعوت میں ہو گئے لوگ آ گئے زیادہ, روٹیاں کم تھیں. اب صاحب خانہ نے ترکیب بنائی کہ روٹیوں کے ٹکڑے کر لیتے ہیں اور دسترخوان پہ ڈال کے سب کو بٹھا دیں گے اور کسی بہانے سے چراغ بجھا دیں گے کھانے کے دوران. اب اندھیرے میں جب کھائیں گے تو سب اپنا اپنا حساب ٹٹول ٹٹول کر کھا لیں گے تو اپنا بھی بھرم رہ جائے گا اور کام بھی پورا ہو جائے گا. خیر سب کو بٹھایا, ٹکڑے ڈال کر کسی بہانے سے اندھیرا کر دیا. اب جب سب منہ چلتا رہا, ہاتھ چلتے رہے, تھوڑی دیر کے بعد جب سمجھ لیا کہ سب نے کھانا کھا لیا, اب چراغ جلایا کہ دسترخوان کو اٹھایا جائے. لیکن جیسے ہی چراغ کو جلایا دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کے سارے ٹکڑے دسترخوان پر یوں ہی پڑے ہیں. یعنی سب نے ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دیا کہ میں نہ کھاؤں میرا بھائی کھا لے. تو یہ اسلام ہے, یہ دین ہے ہمارا جو ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے لیے نفع بخش بنیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی ملے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیف دور کی, اللہ عز و جل اس کی قیامت کی تکلیف دور فرمائے گا. جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی, اللہ عز و جل اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی, اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اللہ عز و جل بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. کر بھلا تے ہو بھلا, کر بھلا تے ہو بھلا, سب کا بھلا سب کی خیر. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لے اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ تم کسی کی فانی مصیبت دور کرو. فانی مصیبت دنیا کی مصیبت, یہ دور ہونی ہونی ہے کیونکہ دنیا ہی دور ہونی ہے. تو فانی, مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تم کسی کی فانی مصیبت دفع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے باقی مصیبت دفع فرمائے گا. تم مومن کی فانی دنیاوی آرام پہنچاؤ, اللہ تمہیں باقی اخروی آرام دے گا, کیونکہ بدلہ احسان کا احسان ہے. اور یہ حدیث بہت جامع ہے, کسی مسلمان کے پاؤں سے کانٹا نکالنا بھی ضائع نہیں جاتا. حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قیامت میں ہی بدلہ ملے گا, بلکہ قیامت میں بدلہ ضرور ملے گا اگرچہ کبھی دنیا میں مل جائے. مفتی صاحب فرماتے ہیں, جو مقروض کو معافی یا مہلت دے, غریب کی غربت دور کرے, تو انشاءاللہ دین و دنیا میں اس کی مشکلیں آسان ہوں گی. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی, اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں, چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرے, بشرط یہ کہ ظاہر نہ کرنے سے دین یا قوم کا نقصان نہ ہو. ظلمن قتل کی تدبیر کرنے کی مظلوم کو خبر دے دے. اخلاق اور ہیں, معاملات اور سیاست کچھ اور. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اے مدنی چینل کے ناظرین, اپنا ذہن بنائیں. اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوسروں کے لیے عافیت طلب کرو, تمہیں بھی عافیت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے. اور فرماتے ہیں کہ دل سے خیر خواہی مطلقاً فرض عین ہے, اور وقت حاجت دعا سے امداد و عیانت بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے کوئی عاجز نہیں, بلکہ مال یا اعمال سے عیانت فرض کفایہ ہے. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے. تو اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو غریبوں کو بجائے اس مہینے میں ہم مطلب مہنگا کر دیں, ہم سستا بیچنے کی کوشش کریں. اللہ اس میں برکت دے گا آپ کو. آپ کر کے تو دیکھیں, ہو سکتا ہے کئی سال آپ نے بہت زیادہ نفع کمایا ہو لیکن سال کے آخر میں آپ سوچتے رہے یار اتنا کمایا کچھ ہے ہی نہیں. آپ ایک دفعہ رعایت کر کے دیکھیں, ایک دفعہ مسلمانوں کی خیر خواہی کر کے دیکھیں, آپ کہیں گے کہ بظاہر پچھلے سال سے کم میں نے کمایا لیکن یہ جو رقم ملی ہے نا مجھے برکت والی رقم ملی ہے. تو اس طرح کے معاملات کرنے سے برکت ملتی ہے. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, جزا دینے والا یعنی اللہ عز و جل کبھی فنا نہیں ہوگا, لہذا جو چاہو بن جاؤ, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا, جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھا ماحول ہوگا, اچھے لوگ ہوں گے. جب مدنی چینل پر مفتیان کرام کی, علماء کرام کی, نگران شورا کی اور امیر اہل سنت کی گفتگو سن رہے ہوں گے, آپ بتائیں دل کی تبدیلی کیسی ہوتی ہے, کیسی برکتیں ملتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, مدنی منے مدنی منیاں, گھر کے بڑے جوان, عورت مرد, سب میں ایک محبت اور پیار کا ایک ماحول, مدنی ماحول بن جاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ بہت خوش نصیب ہیں جو اللہ عز و جل کی یاد اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے والی محفلوں میں, اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں. مسلم شریف کی ایک طویل حدیث پاک میں ہے جس میں ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے, اللہ کے ذکر کے لیے حلقہ بناتے اور جمع ہو کر اپنے معبود برحق کا ذکر کرتے ہیں. چنانچہ اس حدیث مبارک کے آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں, اے رب عز و جل, ان میں فلاں بندہ بڑا گناہگار تھا, وہ ان ذکر کرنے والوں کے قریب سے گزرا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا. مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا. یعنی وہ ذکر کرنے والی ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا. اچھوں کی صحبت کیا فائدہ دیتی ہے کہ اگر کوئی گناہگار ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے تو وہ بھی رحمت الہی سے محروم نہیں ہوتا, اور جو خدا نہ خواستہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ایسے برے دوستوں کو کی کمپنی اپناتا ہے, تو دیکھا گیا کہ ماہ رمضان کی فضیلتوں میں بھی برا دوست اگر مل جائے, بظاہر کھانے پینے کے ناگا ہوتا ہے یعنی بظاہر ہمارا روزہ ہوتا ہے لیکن روزے کی روحانیت نہیں ہوتی, کیونکہ اس صحبت میں غیبتیں ہو رہی ہیں, اس صحبت میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, معاذ اللہ اس صحبت میں فلمیں ڈراموں کی باتیں کی جا رہی ہیں, گندی عورتوں کی باتیں کی جا رہی ہیں, برے لطیفے سنائے جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اچھے لوگوں کی صحبت میں ہی رہنا چاہیے. اچھے لوگوں کی صحبت کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھے اور برے مصاحب, دوست, ہم نشین کی مثال کستوری اٹھانے یعنی خوشبو اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے. کستوری اٹھانے والا یعنی خوشبو اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا, یا تو تم اس سے خریدو گے یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی. یعنی اگر کسی عطر والے کی دکان پر جاتے ہیں, اگرچہ ہم اس سے عطر نہیں خریدتے لیکن تھوڑی دیر بھی اگر اس کی دکان پر بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی ہمیں, اور اگر کسی بھٹی والے کی دکان پہ گئے تو اگرچہ وہاں ہم کچھ بھی نہ کر رہے ہوں لیکن وہاں کی آگ, وہاں کی چنگاریاں, وہاں کا دھواں یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا, چنگے بندے دی صحبت یارو, جیویں دکان تارا, سودا بھاویں مل نہ لئیے بھلے آن ہزارا, برے بندے دی صحبت یارو, جیویں دکان لوہارا, کپڑے بھاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزارا. یعنی اچھے شخص کی صحبت عطر فروش کی دکان کی طرح ہے, جہاں سے آدمی کچھ نہ بھی خریدے مگر اسے خوشبو تو آ ہی جاتی ہے, اور برے شخص کی صحبت لوہار کی دکان کی مثال ہے, جہاں اپنے کپڑوں کو جتنا بھی سمیٹ کر رکھیں چنگاریاں اس تک پہنچی جاتی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہر صحبت اثر رکھتی ہے, اچھے کی صحبت بھی اثر دکھائے گی برے کی صحبت بھی اثر دکھائے گی. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس مدنی ماحول میں ہمیں جینا نصیب کرے اور اس مدنی ماحول میں ہی مرنا نصیب کرے. کیونکہ یہ مدنی ماحول تو ایسا ہے کہ اس مدنی ماحول سے جب وابستہ ہوئے اور موت کا وقت قریب آیا تو ان کی زبانوں پر گانے نہیں بلکہ کلمہ پاک جاری رہا. ایسے خوش نصیبوں کی قبریں بھی جب کھلیں تو ماشاءاللہ دیکھا گیا کہ ان کی قبر سال ہا سال گزرنے کے بعد بھی کفن سلامت ہے, جسم سلامت ہے, خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں, اور اچھے اچھے خواب لوگوں کو دکھائی دیے گئے, کسی نے ان کو جنت میں دیکھا. اور آج تک ماشاءاللہ جو ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو ماشاءاللہ ان کو یہ سال ثواب کا بھی تحفہ پہنچایا جا رہا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. اب یہ سن لیجئے کہ صحبت اپنانی کس کی چاہیے, یعنی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر ہمیں چیک کرنا ہو کہ یار میں صحبت کس کی اختیار کروں تو سنیے, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جس میں یہ پانچ خصلتیں ہوں, پانچ فائیو کوالٹیز ہوں. نمبر ون, عقل مند ہو, بے وقوف نہ ہو. نمبر دو, اچھے اخلاق کا مالک ہو. نمبر تین, فاسق نہ ہو. نمبر چار, گمراہ نہ ہو. اور نمبر پانچ, دنیا کا حریص نہ ہو, یعنی دنیا کا لالچی نہ ہو. تو اب اگر ایسے پر غور کرے تو ہم جن کی صحبت اختیار کرتے وہ کون ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں یا دنیا بھی بس اس کے مطلب باتیں کرنا آتی ہیں اس کو, وہ اس کی باتیں ہساتا بہت ہے یار, اس کی گیدرنگ میں جو ہے نا وہ بور نہیں ہوتے. تو عقل جو ہے نا یہ انسان کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ بیوقوف کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. بلکہ امیر علیہ سنت ایک مرتبہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا, ایک مرتبہ ایک شخص کہیں سے جا رہا تھا تو ایک ریچھ کو دیکھا, اس کے پاؤں میں کانٹا چبا ہوا تھا, وہ بڑا خطرناک انداز سے چھپا ہوا تھا, اور وہ ریچھ تکلیف کے مارے جو ہے نا وہ بے چین تھا, تڑپ رہا تھا. اب اس شخص کو اس ریچھ پر بڑا رحم آیا, اس کے پاس گیا اور بڑی کوشش کرنے کے بعد اس نے وہ کانٹا جو تھا نا وہ نکال دیا. اب جیسے ہی کانٹا نکلا اس ریچھ کو سکون ہو گیا. اب ریچھ نے بڑی محبت سے اپنے محسن کو دیکھا جس نے کانٹا نکالا تھا. اب تھوڑی دیر کے بعد جب وہ شخص وہاں سے چلا تو ریچھ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا, یہ ادھر جاتا تو ریچھ بھی اس کے پیچھے پیچھے آتا, یعنی ریچھ نے اس سے دوستی کی آفر کی. اب وہ شخص جو سفر پر اکیلا تھا اس نے کہا چلو بھائی اب ریچھ ساتھ ہوگا تو روپ بھی پڑے گا اپنا, اس نے اپنے ساتھ رکھ لیا. اب چلتے 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 جب ایک جگہ تھک گیا یہ شخص تو آرام کرنے کے لیے لیٹا تو ریچ بھی اپنے دوست کی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا وہاں پر. اب تھوڑی دیر کے بعد اس ریچ نے دیکھا کہ ایک مکھی جو تھی وہ بار بار وہ جو اس کا دوست سویا ہوا تھا اس کے ناک پر آ کر بیٹھ رہی تھی, وہ نیند میں بار بار ہاتھ مارتا وہ مکھی پھر اڑ جاتی, بار بار پھر اڑ جاتی. ریچ قریب چلا گیا اور اس جیسی مکھی آ کر بیٹھتی وہ ہاتھ مارتا تو وہ بھی اڑ جاتی. اب مکھی مکھی ہوتی ہے وہ بازی نہیں آتی, تو بار بار ریچھ اڑاتا تھا وہ پھر آگے بیٹھتی. اب ریچھ کو آ گیا غصہ, اس نے اٹھایا پتھر کہ مکھی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے, یہ میرے دوست کو تنگ کر رہی ہے. اب جو آ کر اس کی ناک پر بیٹھی اس نے وہ زوردار پتھر جو نا مکھی کو مارا. اب مکھی کو تو کیا لگنا تھا, مکھی تو اڑ گئی, دوست کا کام پورا ہو گیا. اس دوست کا کام پورا ہو گیا. تو یہ ہے بے وقوف دوست, کہ یہ بے وقوف دوست جس کے پاس ہم بیٹھے یہ اگر ہمیں نفع بھی پہنچانا چاہے گا پھر بھی نفع پہنچا نہیں سکے گا, کس کے اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. تو عقل مند ہو. عقل مند وہی ہوگا جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا, جو شرابے پینے والا, جوا کھیلنے والا یا نماز ہی نہ پڑھنے والا, یہ عقل مند تھوڑی ہے. تو اگر آج ہم کہیں ایسے شہر میں جاتے ہیں جہاں سردی ہوگی تو بلینکٹ لے کر جائیں گے, تو جہاں کا سفر ہوگا وہاں کی تیاری ہوگی نا. تو عقل مند وہی ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے, جتنا عرصہ آخرت کا ہے اتنے آخرت کی تیاری کرے. تو اب اگر ہم دنیا میں کب تک زندہ رہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں. تو عقل مند وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے, جتنا عرصہ قبر اور آخرت کا ہے اتنا قبر اور آخرت کی تیاری کرے. تو جس صحبت کو اختیار کرے وہ عقل مند ہو. ہمارے مرشد عقل مند ہیں الحمدللہ. تھوڑی دیر بھی ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں تو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں, ہمیں سنتیں سکھاتے ہیں, ہمیں دعائیں یاد کراتے ہیں. پھر دوسری بات, جس کی صحبت اختیار کی جائے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو. یعنی عقل مند اشیاء کی حقیقتوں سے واقف ہوتے ہیں لیکن جب ان پر غصہ آتا ہے, خواہش کا غلبہ ہوتا ہے, بخل یا بزدلی غالب آ جاتی ہے تو اپنے نفس کی پیروی کرتے. تو یہ بھی دیکھا جائے کہ جس کی صحبت میں اختیار کر رہا ہوں وہ خوش اخلاق ہے کہ نہیں, ملنسار ہے کہ نہیں. ورنہ مطلبی انسان تو آپ کو پتا ہے اپنا ایک روپیہ بچانے کے لیے دوسروں کے 10 روپے کا نقصان کر دیتے ہیں. تو فاسق نہ ہو, یعنی جو اپنے گناہوں سے باز نہ آئے اس کی صحبت اختیار کرنے کا فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا, جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا اس کے فساد سے کیسے بچ سکو گے. یعنی جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا, جو اسے کھلاتا ہے اسے پلاتا ہے, جس کو یہ ساری نعمتیں اس کے رب نے دی, جو وہ اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہے تو تیرے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرے گا. تو اس لیے فاسق یعنی گناہگار کی صحبت بھی اختیار نہ کی جائے. پھر اسی طرح گمراہ کی صحبت اختیار نہ کی جائے کہ وہ خود گمراہ اور بدبخت ہے, جو اس کی صحبت میں رہے گا اس کو بھی گمراہ اور بدبخت کرے گا. تو اس سے دور رہا جائے. اور اس ضمن میں بزرگوں کے کئی اقوال ہیں کہ جنہوں نے اس بات پر تاکید کی کہ جناب آپ دیکھیں کہ اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس سے دین سیکھ رہے ہیں یہ ہے کون, عالم ہے, اہل حق ہیں, کون ہے؟ ان کا بیان سننے کی علماء اجازت دیتے ہیں, ان کی کتابیں پڑھنے کی علماء اجازت دیتے ہیں, ان سے مسئلہ پوچھنے کی علماء اجازت دیتے ہیں؟ نہیں. اپنا مطلب نکالنے کے لیے کسی سے بھی پوچھ لیا؟ نہیں. لائن آف ایکشن بنائے اپنی کہ کس سے ہمیں بات کرنی ہے, کس سے ہمیں مسئلہ پوچھنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اس معاملے میں بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ کو مسائل پوچھنے آن لائن دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کریں, نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں, ویب سائٹ پر نمبر دیے جاتے ہیں, آن لائن اس پر مطلب کیے جاتے ہیں, مدنی چینل پر باقاعدہ اس کے سلسلے ہوتے ہیں, دعوت اسلامی نے کتابیں لکھی, سب کچھ کیا. آپ بس دعوت اسلامی مدنی ماحول میں آ جائیں, انشاءاللہ آپ کو ہر چیز یہاں پر ملے گی انشاءاللہ. پھر فرمایا کہ دنیا کا حریص نہ ہو, یعنی ایسے شخص کی صحبت بھی اختیار نہ کریں کیونکہ وہ اگر لالچی ہوگا تو ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی نے اپنے بیٹے سے فرمایا, اے بیٹے علماء کی مجلس کو اختیار کرو اور اپنے زانوں انہی کے سامنے بچھائے رکھو, کیونکہ دل حکمت سے زندگی پاتے ہیں جیسے مردہ زمین بارش کے قطروں سے زندگی پاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.